بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 32 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 32 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 346. گزشتہ برس جلال آباد میں مجاہدین کی شکست کے بعد مسعود یہ عزم کیے بیٹھا تھا کہ وہ ان کی غلطیوں کو ہرگز نہیں دہرائے گا. ایک اور بات کہ جسے میں نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا وہ یہ تھی کہ ان شمالی علاقوں میں جن کا میں نے سفر کیا وہاں پاکستانی حکومت، آئی ایس آئی یا فوج کا کوئی بھی سرکاری اہلکار موجود نہیں تھا. مسعود نے شمال میں برسوں سے جاری اپنی جہادی سرگرمیوں کے دوران کسی بھی پاکستانی سرکاری اہلکار سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی. جہاد کے آغاز کے بعد وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا اور پاکستان نے بھی اسے تنہا، الگ تھلگ اور مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا. اسے اپنی مرکزی جماعت جمعیت اسلامی کے ذریعے کچھ رصد تو ضرور مل جاتی، لیکن اس کی جنگی کاروائیوں، فتوحات اور مرتبے کے مقابلے میں یہ رصد نہ ہونے کے برابر ہی تھی. مسعود اور پاکستانی انتظامیہ کے درمیان روابط کے اس مکمل فقدان نے مسعود کے لیے وہ بحران پیدا کر دیے تھے کہ جن کا مشاہدہ میں اپنے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی کر چکا تھا. مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے. مسعود تہے دل سے پاکستان کا حامی اور ایک قیمتی اثاثہ تھا کہ جسے ایک حلیف کے طور پر قریب رکھنا چاہیے تھا. اسلام آباد کی جانب سے اپنائی گئی حکمت عملی اسے پاکستان سے برگزشتہ کر رہی تھی اور دونوں فریقین میں پایا جانے والا رابطوں کا خوبدان آنے والے دنوں میں پاکستان اور مسعود دونوں کے لیے ہی تباہ کن نتائج کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا تھا. مسعود کسی نہ کسی طرح اپنی کاروائیاں تو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اب وقت آن پہنچا تھا کہ اس کی بھرپور مدد کی جائے. اس کے ساتھ ہونے والی اپنی گفت و شنید سے مجھے اس بات کا واضح طور پر ادراک ہو گیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں اپنی شاندار کامیابیوں اور پاکستان سے اپنی محبت کے باوجود پاکستان کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پر بری طرح دل گرفتہ تھا. مالی بحران اس کا بنیادی مسئلہ تھا. اس نے خود مجھے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے اور مجاہدین کو تنخواہیں دینے کے لیے ایک روپیہ تک نہ تھا. پھر ایرانی اس سے ملنے فخار وادی تک پہنچے اور انہوں نے اسے $10,00,000 کی مالی معاونت کی. ایران اس کی قدر و قیمت پہچان کر اس سے روابط بڑھا رہا تھا جب پاکستان نے اسے بالکل تنہا ہی چھوڑ دیا تھا. اسے مالی مدد کی اشد ضرورت تھی کیونکہ جنگ کے اخراجات کا بندوبست کرنا ایک وسائل طلب عمل تھا. اس نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس آمدن کے کچھ دیگر ذرائع بھی ہیں، لیکن وہ اس کے مستقبل کے منصوبوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اسے ہتھیاروں، رسد، گولہ بارود، طیارہ اور بکتر شکن ہتھیاروں اور ایک پیشہ وارانہ فوج سے عسکری تربیت کی ضرورت تھی، اور ان تمام امور کے لیے اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا بھی تب بھی پاکستان کی جانب سے اس کی پشت پناہی ہی ناگزیر تھی. اس کی شورا نظار ایک آزاد تنظیم کی حیثیت سے اپنے وسائل خود پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی. مسعود اس حوالے سے بھی انتہائی خوش قسمت تھا کہ اس کی آبائی وادی پنشیر سے دنیا کا بہترین زمرد حاصل ہوتا تھا، اور جنگ کے باوجود زمرد کی تجارت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا. وادی پنشیر سے حاصل ہونے والے لاکھوں روپے مالیت کا زمرد میں نے بذات خود اپنی آنکھوں سے پشاور کے منڈی بازار میں فروغ ہوتے دیکھا. دنیا بھر سے خریدار پنشیر کے اس اعلی معیار کے گہرے سبز زمرد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں پشاور کا رخ کرتے. یہ پوری تجارت یا تو خود مسعود اور اس کے دست راست سنبھالتے، یا پھر وہ زمرد کے تاجروں پر ٹیکس لگا کر تحریک مزاحمت کے لیے مالی وسائل اکٹھے کرتے. مسعود نے خود مجھ پر انکشاف کیا کہ اس کے پاس 8 انچ کا ایک نہایت قیمتی زمرد بھی موجود ہے جسے خریدنے میں کئی مغربی خریدار دلچسپی رکھتے ہیں. وہ میری رائے جاننا چاہتا تھا کہ اسے اس کی کیا قیمت طلب کرنی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ اتنے بڑے پتھر سجاوٹ یا زیورات میں استعمال نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کا استعمال عسکری مقاصد کے لیے لیزر ٹیکنالوجی میں کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ اس پتھر کی جو بھی قیمت چاہے طلب کر سکتا ہے۔ وہ اس مشورے پر بہت خوش ہوا۔ اس کے بھائی محمد یحییٰ اور احمد ضیاء کہ جو پشاور اور لندن میں رہائش پذیر تھے، ان کی جانب سے بین الاقوامی حکومتوں اور قیمتی پتھروں کے عالمی تاجروں سے معاملات طے کرتے۔ مزید یہ کہ بدخشاں میں ہندو کش کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے بہترین شوخ نیلے رنگوں کے لاجوردی پتھر سے اٹا پڑا تھا۔ نیچے دو چھوٹی چھوٹی تصویریں دی گئی ہیں جو کہ بیرونی ذرائع سے لی گئی تصاویر ہیں، جن میں ایک جو کہ مسعود کے پاس ایک 8 انچ کا گہرے سبز رنگ کا زمرد تھا، ایک پتھر کے اوپر اس کی تصویر ہے اور وہ 8 انچ کا پتھر دکھایا گیا ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہندو کش پہاڑی سلسلے کا بہترین شوخ نیلے رنگ کے لاجوردی پتھر جو ہیں وہ آس پاس بکھرے پڑے ہیں ایک مجاہد کے قریب۔ میلوں تک ہمیں ایسی پہاڑی سلسلے نظر آتے کہ جو اس انتہائی خوبصورت اور قیمتی پتھر سے بھرے ہوتے۔ صفحہ نمبر 348، وہ گدے اور گھوڑے کے جن کے ذریعے مجاہدین کے لیے ہتھیار اور رسد پہنچائی جاتی، واسی پر چترال تک لاجوردی لے کر جاتے، کہ جو وہاں سے آگے پشاور تک پہنچایا جاتا، کہ جس سے اس قیمتی پتھر کو بین الاقوامی منڈیوں تک بھی رسائی مل جاتی۔ وسیع تجارت بھی مسعود کی زیر نگرانی ہی ہوتی کہ جس سے وہ کسی حد تک اپنے مالی وسائل کی کمی کو پورا کر پاتا۔ یہ بالکل جائز کاروبار اس عظیم مقصد میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی، لیکن یہ اتنی بڑی نہ تھی، اتنی نہ تھی کہ اسے مالی اور انسانی طور پر مکمل خود مختار بنا سکتی۔ وہ اپنے زیر نگرانی علاقوں میں ایک باقاعدہ حکومت چلا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف محاذوں پر ایک مشکل جنگ بھی جاری رکھے ہوئے تھا، لہذا اسے ہمیشہ ہی مالی معاونت اور عسکری رسد کی اشد ضرورت رہتی۔ تلاکان میں چند خوابناک، جذباتی طور پر مخمور کن اور اپنی فہم کو جلا بخشنے والے دن گزار کر میں وادی فرقار کے مرکز میں واپس آ گیا کہ جہاں عالم صاحب میرے منتظر تھے۔ یہ ستمبر کا اواخر تھا اور پاکستان پہنچنے کے لیے ہمیں جلد از جلد روانہ ہونا ضروری تھا۔ پیشتر اس کے برفباری کی ابتدا ہو جاتی اور اگلے 6 ماہ کے لیے راستے بند ہو جاتے، لیکن جانے سے پہلے ہمیں مسعود کے ساتھ ایک آخری اور حکمت عملی ساتھ ملاقات کرنا تھی، تاکہ اسے درپیش بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں ایک مربوط لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ہونے والی تبدیلیوں کے باعث اب ہماری مہم اور زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ پاکستان میں اب اقتدار پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور ایک انتہائی ناتجربہ گار اور ضرورت سے زیادہ جاہ طلب بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بن چکی تھی۔ وہ جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد حکومت میں آئیں اور انتقام کی آگ میں وہ سب کچھ تباہ کرنا چاہتی تھی کہ جسے جنرل ضیاء نے انتہائی جان جوکھوں کے بعد بنایا تھا۔ وہ ایک طویل جلاوطنی کے بعد وطن پہنچی تھی اور ان کے ذہن میں افغان جنگ اور اس کی حکمت عملی کے متعلق کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس نہ تو کوئی افغان حکمت عملی تھی اور نہ ہی افغان مزاحمتی تحریک سے ان کے کوئی ذاتی یا دوستانہ مراسم تھے۔ اس وقت تک افغان جہاد مختلف دھڑوں کی باہمی خانہ جنگی میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا، جبکہ کابل اور دیگر اہم شہروں پر ابھی تک نجیب اللہ کی حکومت کا قبضہ تھا۔ امریکہ نے بھی افغانستان میں امن کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی حتمی حکمت عملی ترتیب دیے بغیر ہی خطے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فوج اور آئی ایس آئی میں موجود وہ تمام مخلص ذمہ داران کے جنہوں نے جنرل ضیاء کے دور میں پوری اول العزمی کے ساتھ افغان جہاد کو سنبھالا ہوا تھا اور جن کے افغان مجاہدین سے ذاتی روابط بھی تھے، انہیں یا تو جنرل ضیاء کے ساتھ ہی شہید کر دیا گیا تھا یا پھر انہیں بے نظیر بھٹو کی حکومت میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک برس قبل یعنی سن 1989 میں جنرل حمید گل کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا اور آئی ایس آئی کے سربراہ کی ذمہ داریاں جنرل اسد دورانی کے سپورٹ کر دی گئیں، کہ جو افغان تحریک مزاحمت کے لیے ایک بالکل ہی نیا چہرہ تھے۔ صفحہ نمبر 349۔ یہ سب کچھ اس دوران میں ہو رہا تھا جب میں عالم صاحب کے ساتھ تہار میں موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ تہار میں قیام کے دوران میں پاکستان میں ہونے والی ان تبدیلیوں سے مکمل طور پر واقف نہیں تھا۔ میں عالم صاحب کے ساتھ طویل مباحثوں میں مصروف رہتا کہ پاکستان اور مسعود کے درمیان روابط کو کیسے بڑھایا اور بہتر کیا جائے اور اس حوالے سے مزید کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہم دونوں نے منرجہ ذیل حکمت عملی کے نقاط پر اتفاق کیا۔ نمبر ایک، مسعود کو پاکستان آ کر پاک فوج کے سربراہ جنرل اسلم بیگ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ مسعود کو پاک فوج اور آئی ایس آئی کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک وہ شمالی افغانستان میں محدود رہتا۔ نمبر دو، عالم صاحب اور میں پاکستان جا کر مسعود کی پاکستان آمد کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ مسعود کو اس پر بھی راضی کرنا ہوگا کہ وہ پاکستانی عسکری قیادت سے ملاقات کے لیے اپنی جماعت کے روابط کو بھی استعمال میں لائے۔ نمبر تین، میں پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر ایک ابلاغی جنگ کا آغاز کروں گا تاکہ پاکستان کے دوست اور حلیف کے طور پر مسعود کا تعارف کروایا جائے اور پاکستانی معاشرے اور انتظامیہ کے ذہنوں میں اس کے خلاف پائی جانے والی غلط فہمیوں اور الجھنوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں جنرل اسد دورانی کی تصویر دکھائی گئی ہے، جنہیں جنرل حمید گل کے بعد آئی ایس آئی کے سربراہ کی ذمہ داریاں سپورٹ کی گئیں۔ اب میں مسعود کے خلوص، راست گوئی اور پاکستان کے لیے اس کی محبت کا قائل ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہیرے جیسے قیمتی شخص تھا کہ جو مستقبل کی کسی بھی افغان حکومت میں پاکستان کا بہترین دوست اور اثاثہ ثابت ہوتا۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اللہ نے اسے زندگی دی تو افغانستان کے مستقبل میں اس کا کردار فیصلہ کن ہوگا۔ اب مجھ پر یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ اگر وہ پاکستان کا حریف بن گیا تو یہ ایک ناقابل تلافی نقصان اور خطے میں پاکستان کے مفادات پر ایک کاری ضرب ہوگا۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں زید حامد ایک پہاڑ پر بیٹھے کچھ پڑھنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 350۔ اسلام آباد میں موجود حکمت ساز ادارے اور افراد مسعود کی قوت اور اس کے ارادے عزائم کے بارے میں خطرناک حد تک غلط فہمی کا شکار تھے۔ وہ شمال کی جانب سے کابل پر قبضے کے لیے پر توڑ رہا تھا، جبکہ پاکستانی انتظامیہ کا سارا زور جنوب سے حکمت یار کو کابل میں داخل کرنے پر تھا۔ مسعود یکسوئی سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا، اور اس کے مجاہدین بھی اس کے حکم پر آگ اور خون کا ہر دریا پار کرنے پر تیار تھے۔ مسعود انہی میں سے ایک تھا کہ جو نہ صرف ان کے ساتھ رہتا بلکہ ان کے دکھوں اور خوشیوں میں بھی برابر کا شریک تھا۔ ایک کمانڈر، ایک دوست، ایک استاد، ایک مرشد اور ایک ایسا کردار کہ جس کی تقلید میں اس کے مجاہدین فخر محسوس کرتے۔ ایک راسخ العقیدہ اور باعمل مسلمان کہ جس نے ایک غریب خاندان میں شادی کی اور اس کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند تھی۔ نہ ہی وہ اخلاق کے کردار میں قائم تھا اور نہ ہی کوئی پاکستانی مخالف بھارتی اثاثہ۔ وہ اپنی فتوحات پر بجا طور پر فخر کرتا کیونکہ اس نے کسی بیرونی امداد کے بغیر روسی افواج کے خلاف اپنا لوہا منوایا تھا۔ وہ ایک جنونی محب وطن، قوم پرست اور اسلام پسند تھا۔ اس کی زندگی بجا طور پر اس کے اعلیٰ کردار کی گواہی دیتی تھی۔ مسعود نے ہمارے تذویراتی منصوبے کو دلچسپی سے سنا۔ وہ بھی پاکستان سے مدد چاہتا تھا لیکن اسے اعتماد کا فقدان ختم کرنے کا کوئی طریقہ سجھائی نہ دیتا تھا۔ یہ واضح تھا کہ اسے پاکستانی سیاست کی پیچیدگیوں اور اس میں رائج نسلی منافرت کا کوئی علم نہ تھا، اور وہ بلا تردد ہمارے مشورے پر اعتماد کرنے کو تیار تھا۔ اب عالم صاحب اور میں اس کا مکمل اعتماد حاصل کر چکے تھے اور وہ ہمیں اس بات کا مکمل اختیار دے چکا تھا کہ ہم اس کے اور پاک فوج کے درمیان حائل فاصلوں کو کم کرنے کے لیے ہر ممکنہ ذرائع کو استعمال کریں۔ میں نے مشورہ دیا کہ ہم مسعود کا عالم صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو ریکارڈ کریں، جسے پاکستان کے حکمت عملی بنانے والوں کے لیے شائع، نشر اور تقسیم کیا جائے۔ یہ دونوں افراد اپنی اپنی جگہ دیومالائی حیثیت کے حامل تھے، اگر دونوں کو افغانستان کے اندر ایک دور دراز علاقے میں ایک ساتھ بیٹھ کر جنگ اور پاک افغان تعلقات پر بات چیت کرتے ہوئے دکھایا جاتا تو اس بات کے قوی امکانات تھے کہ یہ انٹرویو پاکستانی حکمرانوں اور عسکری قیادت کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ مسعود اور عالم صاحب دونوں ہی فوری طور پر اس تجویز سے متفق ہو گئے اور ہم نے سوال و جواب کی ایک مفصل نشست ترتیب دے ڈالی۔ عالم صاحب میرے تیار کیے ہوئے سوالات پوچھتے جاتے اور مسعود ان کا دری فارسی میں جواب دیتا۔ پورا انٹرویو مسعود کی کیمرہ ٹیم نے ریکارڈ کیا اور پھر وہ ویڈیو کیسٹ میں اس انٹرویو کا ترجمہ و تحریر اور پاکستان میں اس کی تقسیم کے لیے ہماری حوالے کر دی گئی۔ یہ ایک زبردست مکالمہ تھا جو اس سے بیشتر پاکستان کے طاقت کی ایوانوں میں کبھی نہ سنا گیا۔ یقیناً اس دھماکہ خیز گفتگو سے اسلام آباد کے ماحول میں ایک ارتعاش پیدا ہونے کی توقع تھی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ صفحہ نمبر 351۔ جب ہم پاکستان پہنچے تو ہم نے یہ انٹرویو کراچی کے روزنامہ ڈان اور جماعت اسلامی کے اخبار روزنامہ جسارت میں شائع کروایا کہ جنہوں نے فضا کا رخ بدلنے والے اس انٹرویو کو نمایاں جگہ دی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو پڑھا اور یقیناً اس نے پاکستان فوج اور آئی ایس آئی کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے مطلوبہ نتائج بھی حاصل کیے۔ اس انٹرویو میں مسعود کی کاروائیوں اور فوجی حکمت عملی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا کہ جن کے بارے میں اس وقت تک کوئی پاکستانی واقف نہیں تھا۔ فوری طور پر ہمیں احمد شاہ مسعود کے بارے میں پاکستان کے رویے میں آنے والی ایک واضح تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بارے میں آئندہ ابواب میں ذکر کیا جانے لگا۔ آج قریب 21 سال بعد بھی یہ انٹرویو افغانستان کی ان کہی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور کئی اہم معاملات سے متعلق مورخین کو تاریخی حوالوں سے درست بھی کر سکتا ہے۔ میں اصل اخبار کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اسے یہاں ایک بار پھر سے شائع کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں اس میگزین کی تصویر ہے، میگزین کے پیج کی تصویر لی گئی ہے، اوپر لکھا ہے میگزین اور اس کی جو مین ہائی لائٹ ہے، ڈاکٹر نجیب ہیز فیلڈ۔ ڈاکٹر نجیب ہیز فیلڈ مسٹر بلی، باقی ان کا پورا جو بھی پیراگراف میگزین میں شائع ہوا ہے وہ بہت ہی باریک ہے جو کہ پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اور اس میگزین کے نیچے ٹائٹل ہے، ڈاکٹر نجیب بری طرح ناکام ہو چکا ہے، ایئر کوموڈور ریٹائر ایم ایم عالم صاحب کے ساتھ احمد شاہ مسعود کا ایک خصوصی انٹرویو، ڈان میگزین 28 دسمبر 1990۔ اور اب میگزین میں جو بھی انگریزی زبان میں جو شائع کیا گیا ہے اس سے اردو میں نیچے ترجمے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ تخار افغانستان میں شیر احمد شاہ مسعود نے مجاہدین کی جانب سے کابل کی حکومت کو شکست دینے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی اپنانے پر زور دیا ہے۔ سن 1965 کی جنگ کے قابل فخر ہیرو ایئر کموڈور ریٹائرڈ ایم ایم عالم صاحب نے اس افغان کمانڈر سے جو کسی بھی ریاست سے کسی بھی قسم کی مدد کو مسترد کر چکا ہے، مجاہدین کو درپیش آنے والی اس خطرناک صورتحال اور اس طویل جدوجہد میں مجاہدین کی کامیابی کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ صفحہ نمبر 352۔ سوال، شورا نظام کے زیر انتظام علاقوں میں سیاسی اور عسکری صورتحال کیا ہے؟ جواب، شورا کی سیاسی اور عسکری صورتحال کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شورا 13 صوبوں پر مشتمل ہے کہ جن میں سے 9 صوبے ہندو کش کے شمال میں جبکہ 4 جنوب میں واقع ہیں۔ ان صوبوں کے کمانڈر ایک ہی کمانڈ سینٹر اور ایک ہی قیادت کے تحت کام کرتے ہیں۔ شورا 4 انتظامی علاقوں پر مشتمل ہے، نمبر 1 شمالی مشرقی علاقہ کے جو بدخشاں، بغلان اور قندوز پر مشتمل ہے، نمبر دو شمالی علاقہ کے جو جذبان، بخلق اور سمنگان پر مشتمل ہے، نمبر تین مرکزی علاقہ جو پروان کا پیسہ اور کابل کے شمال میں واقع علاقوں پر مشتمل ہے، نمبر چار مشرقی علاقہ جو کاپیسیا کے کچھ حصوں، لغمان اور کابل شہر کے مشرقی اور جنوبی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری مرکزی سیاسی اور انتظامی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شورا اور دوسرے مجاہدین کمانڈوں کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے اور اس کے مجاہد دھڑوں کے ساتھ پیشہ ورانہ روابط ہیں، جیسا کہ اتحاد اسلامی، حزب اسلامی یعنی خالص، جبہ اور محاذ وغیرہ۔ یہاں ہم سب آپس میں بہت زیادہ معاون و متحد ہیں اور تمام مواقع پر باہمی طور پر مہمات میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے اس اتحاد کی ایک بہترین مثال تراکان کا شہر ہے کہ جس کا نظم و ضبط تین جماعتیں، حرکت جمعیت اور اسلامی اور حزب اسلامی یعنی خالص مل کر چلا رہی ہیں۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک ہی محاذ پر متحد ہو کر مختلف مجاہدین جماعتوں کی کوشش کو باہم مربوط کیا جا سکتا ہے۔ یہ یہاں موجود صورتحال کی ایک عمومی وضاحت تھی۔ جہاں تک سیاسی صورتحال کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب روس افغانستان میں موجود تھا تب کی صورتحال انخلا کے بعد کی صورتحال سے مختلف تھی۔ سوویت افواج کے انخلا سے پہلے آزاد کرائے گئے علاقوں کے معاملات میں سیاسی مرکزیت پیدا کرنے کے لیے ان علاقوں کو تقسیم کیا گیا۔ مجاہدین کے ہر مرکز پر 15 سے 20 یونٹ موجود ہوتے تھے۔ یہاں ہمارے پاس تین اقسام کے مجاہدین موجود تھے۔ مثال کے طور پر مقامی مجاہدین، جیسا کہ فرخار میں، جہاں ہمارے پاس مقامی مجاہدین سے تعلق رکھنے والے 15 سے 20 چھوٹے چھوٹے یونٹ مقامی دستے موجود تھے۔ یہاں ہر ضلع کے لیے چھوٹے دستوں پر مشتمل بڑے یونٹ بھی موجود تھے اور اپنے اضلاع سے باہر کاروائیوں کے لیے نہایت متحرک یونٹ بھی۔ روسی افواج کے انخلا کے بعد ہمارے مجاہدین کا یہی تنظیمی ڈھانچہ ایک دفاعی حکمت عملی کے لیے ایک جارحانہ حکمت عملی اپنانے کے پیش نظر یکسر طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے الگ تھلگ چھوٹے چھوٹے دستوں کی جگہ ایک اسلامی فوج بنا لی۔ ہم نے فوجیوں کو اکٹھا کر کے کئی بٹالینوں میں تقسیم کر دیا اور اس لشکر کو ہم نے لشکر اسلام کا نام دیا ہے۔ اس اسلامی فوج کا ایک مرکزی دستہ ہے جو ہر وقت عسکری کاروائیوں کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے چند مقامی اور علاقائی جمنٹس بھی بنا ڈالی ہیں۔ مثال کے طور پر فرخار اور تلقان کے شہروں میں ایک مرکزی بٹالین اور چند مقامی رجمنٹوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس طرح ہی دشمن نے بھی ہمارے زیر اثر علاقوں میں اپنے آپ کو سیاسی اور عسکری طور پر دوبارہ منظم کیا اور ان علاقوں کو بھی انتظامی طور پر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ شورا نظار کے علاقوں میں سرکاری افواج کو ایک اسلامی مخالف قومیت پرست گروہ کی مدد بھی حاصل ہے جو خود کو ستم ملی کہلوانا چاہتا ہے۔ یہ گروہ شاہ کے دور میں منظر عام پر آیا اور اس کے پی ڈی پی اے اور روس سے مضبوط روابط ہیں۔ ان میں بہت تنگ نظر قومیت پرست سوچ اور شدید لسانی تعصب پایا جاتا ہے اور یہ مجاہدین کے خلاف زور شور سے کاروائیوں میں بھی مصروف ہیں۔ کابل حکومت پر انحصار کیے بغیر روس آج ان افراد کو براہ راست مدد فراہم کر رہا ہے، لہذا شورا نظار کے کچھ علاقوں اور کچھ شمالی صوبہ جات میں بھی ہمیں دشمن فوجوں کا سامنا ہے۔ کابل کی سرکاری افواج اور ستم ملی ہے، دونوں پوری طرح مسلح ہیں اور ان کے ساتھ ہماری مسلسل جنگ جاری ہے۔ ستم ملی میں روس کی دلچسپی کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ روس انہیں دریائے آمو کے پار اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے اور ان کی مدد سے مجاہدین کا سوویت یونین کے علاقوں میں داخلہ روکنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ان قوتوں کے استعمال سے روس کو یہ امید بھی ہے کہ وہ مجاہدین کے روس میں موجود مسلم دھڑوں سے رابطوں کو روک سکتا ہے تاکہ مجاہدین روسی مسلمانوں تک اسلامی کتب اور قرآن مجید کے نسخے نہ پا سکیں جو مستقبل میں اشتراکیوں کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں۔ لہذا روس پوری سنجیدگی سے ستم ملی کی مدد کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 354 اور 355 پر صفحہ نمبر 354 اور 355 پر ایم ایم عالم صاحب، زید حامد اور مسعود احمد شاہ इस सवाल जवाब को रिकॉर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफा नंबर 356। उस सवाल के जवाब का बकिया हिस्सा 356 पर है। इन कुवतों के अलावा अहम शाहरा सालांग के जो काबुल और रूस के दरमियान वाहिद जमीनी रास्ता है, ज्यादातर इन्हीं इलाकों से गुजरता है कि जो शूरा निजार के कब्जे में है। इस अमर ने हमारे लिए अलग मसाइल पैदा कर दिए हैं। हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ इस शाहरा की हिफाजत करना चाहती है। इसी तरह शबरगान से निकलने वाली कुदरती गैस एक और मसला है। माजी में हुकूमत इससे 40 करोड़ डॉलर सालाना आमदन हासिल कर रही थी। अब ये आमदन हुकूमत के लिए बंद हो चुकी है और हुकूमत रूस को गैस बरामद करने के लिए यहां मौजूद गैस के कुओं को फिर से खोलना चाहती है। काबुल की सरकारी अफवाज और सितमिली के अलावा एक और कुवत भी मौजूद है कि जिनकी सरबराही ही सैयद कायान का बेटा कर रहा है। ये तमाम इस्माइली शिया हैं और इनका किरदार शाहरा सालांग को मुजाहिदीन के हमलों से महफूज रखना है। दोनों अतराफ से जंग जोर शोर के साथ जारी है और हम मुख्तलिफ मुहाजों पर तीनों कुवतों के साथ शदीद जंग में मसरूफ हैं। काबुल हुकूमत इन इलाकों में हमें अपना वाहिद दुश्मन तसव्वुर करती है। हमारे इलाके में मुजाहिदीन की दीगर कुवतें भी मौजूद हैं, लेकिन वो शुमाल की शूरा निजार की तरह मुनज्जम और ताकतवर नहीं है। हम इलाके में मौजूद मुजाहिदीन धड़ों के दरमियान एक जामे और मजबूत इत्तेहाद कायम करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से हमारे जेर इंतजाम इलाकों में मुकम्मल अमनो अमान है। हमारे खिलाफ जारी मनफी आरा साजी की मुहिम और मुश्किलात के बावजूद हम अपने जेर इंतजाम इलाकों में शरीयत के नफाज और आवाम को तहफ्फुज़ फराहम करने में कामयाब रहे हैं। सवाल: अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में मुजाहिदीन और लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जवाब: अफगानिस्तान के शुमाली इलाके पाकिस्तान से बहुत दूर वाके हैं और इन तक बराह रास्त रसाई के लिए कोई जमीनी रास्ते मौजूद नहीं। बदकिस्मती से जिहाद के पूरे अरसे के दौरान हमें किसी किस्म का कोई काबिल कदर तआवुन न मिल सका और न ही माली इमदाद में हमारा जायजा हिस्सा हम तक पहुंचा। फासले और दीगर मुश्किलात के बाय जरूरी अस्करी और तरसीली इमदाद हम तक न पहुंच सके। शुमाली इलाके का सबसे बड़ा मसला अस्करी रसद की रसाई है। जरूरी भारी हथियार हम तक इस तरह नहीं पहुंच पाते कि जिस तरह अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों तक पहुंच पाते हैं। हम हमेशा शदीद मुश्किलात और तकलीफ के बाद ही अपने लिए हथियार और गोला बारूद हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं कि जिसकी बुनियादी वजह शदीद सर्द मौसम, बर्फबारी और संग्राह इलाका है, जिसके बाइस फौज के दुश्मन के खिलाफ फैसलाकुन जंग लड़ने की हमारी कोशिशें मुतासिर होती हैं। हमारी दूसरी मुश्किल मुआशी नोयत की है। मुस्तकिल जंग, बमबारी और उनसे भी बढ़कर तीन बरस से कहत साली ने इलाके के मुआशी हालात को बुरी तरह मुतासिर किया है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन पाकिस्तान से कोई इमदाद हम तक न पहुंची। शायद इसकी वजह सड़कों की अदम दस्तियाबी है और पे कुछ दीगर अवामिल। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गुज़श्ता चंद बरस में ये मामलात खराब से खराब तर होते गए हैं। ये मसाइल तो पहले से मौजूद थे, लेकिन अब ये एक संजीदा मस्ते की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। हमारे इस्लामी फौज के पास जूते तक मौजूद नहीं है, हत्ता कि वो जंगी कार्रवाईयों में भी चप्पलें पहनकर हिस्सा ले रहे हैं। वर्दियों और जैकेटों को तो भूल ही जाइए, हम तो उन्हें जूतों का एक जोड़ा भी फराहम नहीं कर पा रहे। जब हम अपनी अफवाज को हरकत में लाना चाहते हैं तो हमें खुराक की शदीद कमी का सामना भी करना पड़ता है। यकीन कीजिए कि मेरे जिम्मे मुकामी अफराद के कई हजार रुपए वाजिबुल अदा हैं। हम उनसे कर्ज तो ले चुके हैं, लेकिन अब उसे वापस करने के काबिल नहीं है। ये वो चंद मुश्किलात और तकालीफ है कि जिनका हमारे मुजाहिदीन को सामना है। सवाल: पाकिस्तान में सोवियत इनखला के बाद मजमू सूरत हाल में क्या तब्दीली आई है? जवाब: रूस के जाने के बाद अमूमी और अस्करी हवाले से काबुल की सूरत हाल में तब्दीली आई है। हुकूमत बेहद कमजोर और गैर मुस्तहकम थी और दिफाई अंदाज अख्तियार किए हुए थी। रूसी फौज के इनखला के साथ ही मुजाहिदीन को एक जारहाना हिकमत अमली अपनाना चाहिए था, क्योंकि मुजाहिदीन ने खुद को इस वक्त के लिए तैयार नहीं किया था और रूस का इनखला भी अचानक ही हुआ। लिहाजा मुजाहिदीन दुश्मन की कमजोरी का फायदा न उठा सके और सूरत हाल जूं की तू ही रही। مجاہدین ایک جارحانہ حکمت عملی کے لیے تیار نہ تھے. عمومی طور پر بیان کروں تو آج حکومت دفاعی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے اور پوری طرح سے مجاہدین کی طرف سے جارحانہ اقدامات کے آغاز نہیں کیا گیا ہے, اگر کچھ علاقوں میں انہوں نے یہ راستہ اپنانے کی کوشش بھی کی ہے. اس جواب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 33 میں سنیں.